ये बयान आपकी खिदमत में www.muftiahmedkhanpuri.com की तरफ से पेश किया जा रहा है।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मन हफ़िज़ सुन्नती अकरमहुल्लाहु बिअरबई खिसारी, अल-मुहब्बतु फ़ी क़ुलूबिल बररा, والهيبه في قلوب الفجر، والسعه في الرزق، والثقه في الدين۔ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اسی لیے مبعوث فرمایا کہ آپ کی اتباع اور پیروی کی جائے، آپ کی ذات بابرکات کو اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کے لیے ایک نمونہ بنایا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات بابرکات میں ایک بہترین نمونہ ہے۔ گویا اللہ تبارک و تعالی نے پوری انسانیت کو بتلایا، کہا کہ تم اپنے آپ کو جو ہے اپنی زندگیوں کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے مطابق بناؤ، ڈالو، نمونہ دے دیا، اس نمونے کے مطابق اپنے آپ کو بننا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں، لا یومن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جیت بھی، تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کے دل کی چاہت بھی اس دین کے مطابق ہو جاوے جس کو میں لے کر کے آیا ہوں۔ ہماری ہر خواہش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہو جانی چاہیے۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ روایت مشکات میں ہے، ایک توریت کا نسخہ لے کر کے آئے اور حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، یہ توریت کا نسخہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خاموش رہے، بس حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر پڑھ رہے ہیں، ادھر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کا رنگ غصے کی وجہ سے بدل رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ پڑھنے میں مشغول تھے، ان کو اندازہ نہیں معلوم ہے کہ ادھر کیا ہو رہا ہے۔ یہ سب منظر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو متنبہ کیا، ثقلت کا ثواکل ما ترا ما بوجہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یہ عمر رونے والیاں تمہیں روئیں، یعنی تمہیں موت آئے دیکھتے نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چہرے انور کا کیا حال ہے۔ جب یہ بات سنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا منہ اٹھایا، دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرے انور غصے سے سرخ ہے، فوراً وہ پڑھنے لگے، بولنے لگے، اعوذ باللہ من غضبہ وغضب رسولہ، اعوذ باللہ من غضبہ وغضب رسولہ، رضینا باللہ ربم وبال اسلام دینا وب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نبیہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں اللہ کی ناراضگی سے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضگی سے، ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پر اور اسلام کے دین ہونے پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کا نبی ہونے پر دل سے راضی اور خوش۔ بار بار یہ جملہ دہرایا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا غصہ ٹھنڈا ہوا اور آپ نے ارشاد فرمایا، یہی بات میں بتلانا چاہتا ہوں، والذی نفسی بیدی لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لدللتم عن سوائی السبیل، لو کان موسیٰ حیا لما وسعہ الا اتباعی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، اگر آج حضرت موسیٰ علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نمودار ہو جائیں، آ جائیں تمہارے درمیان اور تم ان کی پیروی کرنے لگو اور مجھے چھوڑ دو تو راہ راست سے بھٹک جاؤ گے۔ آگے فرماتے ہیں، لو کان موسیٰ حیاً لما وسعہ الا اتباعی، اگر آج حضرت موسیٰ بھی زندہ ہوتے تو ان کے لیے بھی میری پیروی کیے بغیر چارہ کار نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اتنا اونچا مقام عطا فرمایا۔ ہمیں اپنی زندگیوں کا جائزہ لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے نمونہ بنایا تو کیا ہماری زندگیاں اس کے مطابق ہیں؟ قرآن پاک میں تو باری تعالیٰ نے کھلا اعلان کیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اے نبی آپ کہہ دیجئے لوگوں سے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو۔ حضرت مولانا شاہ فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے ہندوستان کے اندر سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، فتبعونی میری چال چلو، کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ کیا ہوگا اس کا نتیجہ، کیا انعام اللہ تعالیٰ دیں گے؟ یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم۔ دو انعام اس آیت میں اللہ تبارک تعالیٰ نے بتلائے، ایک تو اللہ تبارک تعالیٰ تم سے محبت کریں گے اور دوسرا کیا ہوگا، دوسرا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اتنے بڑے دو انعامات ہیں ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، جس کو اللہ کی محبت مل جائے اس کا تو بیڑا پار ہو گیا، وارے کے نیارے ہو گئے۔ وہ جو ہے حدیث پاک میں آتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ تعالی اپنے کسی بندے سے محبت کرتے ہیں تو حضرت جبریل کو فرماتے ہیں، جبریل میں اپنے فلانے بندے سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو، اللہ حکم دیتے ہیں۔ چنانچہ حضرت جبریل علیہ السلام اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کے بعد حضرت جبریل آسمان والوں میں یعنی فرشتوں میں اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فلانے بندے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، تم بھی اس کے ساتھ محبت کرو۔ چنانچہ فرشتے آسمان والے اس کے ساتھ محبت کرتے ہیں۔ آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ثم یوزو لہ القبول فی الارض، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمین پر اس کے لیے قبولیت ڈال دی جاتی ہے، یعنی اللہ اپنے بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ اہل اللہ جو ہے نا، دنیا ان کے پیچھے پیچھے پھرتی ہے، کیا انہوں نے کچھ کھلایا پلایا، کوئی دعوت کی ہے، یا ان کو عبادت کرتے ہوئے لوگوں نے دیکھا ہے؟ نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں اسی اتباع سنت کی وجہ سے ان کی محبت ایسی ڈال دی کہ لوگ ان کے لٹو بنے ہوئے ان کے پیچھے پیچھے پھرتے ہیں۔ یہ اتنا بڑا انعام کہ اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ میں نے جو حدیث پڑھی تھی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چار انعامات بتلائے کہ جو آدمی میری سنت کی حفاظت کرتا ہے، اس پر عمل کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو چار چیزوں سے نوازتے ہیں۔ المحبت فی قلوب البرارہ، اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔ یہ بھی جو آگے روایت بخاری کی میں نے سنائی، اللہ خود ہی بھی محبت فرماتے ہیں، حضرت جبریل کو محبت کا حکم دیتے ہیں، حضرت جبریل آسمان والوں میں اعلان کرتے ہیں، اور پھر اس کے لیے زمین والوں میں جو ہے محبت ڈال دی جاتی ہے۔ تو یہ جو اللہ کے نیک بندوں کے دلوں میں جو ہے اللہ تعالیٰ محبت ڈال دی، یہی اصلی محبت ہے۔ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس آدمی کی محبت اوپر سے چل کر نیچے آوے، یعنی اللہ کے مقبول بندے خواص اس سے محبت کریں اور ان کی وجہ سے دوسرے عوام محبت کرنے لگیں، یہ عند اللہ مقبولیت کی علامت ہے۔ اور جس کے ساتھ خالی عوام تو محبت کرتے ہیں، اس کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں، لیکن خواص کو اس کا پتہ بھی نہیں، تو وہ اللہ کے یہاں مقبول ہونے کی علامت نہیں ہے، اسی حدیث سے استدلال کرتے ہوئے فرمایا ہے. تو بہرحال اللہ اپنے نیک بندوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں. والہیبت فی قلوب الفجر، اور جو گنہگار بندے ہیں ان کے دلوں میں اللہ تعالیٰ اس کی ہیبت، اس کا رعب ڈال دیتے ہیں. ہمارے حضرت مفتی صاحب نور اللہ مرقدہ نے ایک مرتبہ سنایا کہ کلیکٹر ایک مرتبہ حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات کرنا چاہتا تھا. اس نے لوگوں سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ انہوں نے اور ان کی جماعت نے ہماری، انگریز کے زمانے کا قصہ ہے، ہماری جو ہے سرکار اور حکومت کا مقابلہ کیا شاملی کے میدان میں، حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عمارت میں ہمارے اکابر نے جو ان کے خلاف جنگ کی تھی 1857 کے موقع پر، اس کی طرف اشارہ ہے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کون ہے. تو وہ چلا اپنے یہاں سے حضرت کی ملاقات کے لیے. حضرت کو پتا چلا، کسی نے بتلایا کلیکٹر آپ کی ملاقات کے لیے آ رہا ہے. تو آپ جو ہے اپنے باہر تشریف فرما ہوتے تھے تو کمرے کے اندر چلے گئے اور اندر سے کنڈی لگا دی. کلیکٹر آیا، بیٹھا، دیر تک انتظار کیا، لیکن نہ اس کو اتنی ہمت ہوئی کہ وہ دروازہ بھی کھٹکھٹائے. انتظار کر کے جب حضرت نہیں نکلے واپس چلا گیا. اس کے واپس جانے کے بعد حضرت اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے. پھر ایک اور موقع پر کلیکٹر آیا کسی سرکاری کام کے لیے وہاں. وہ سرکاری قیام گاہ پر جو ہے ٹھہرا ہوا تھا. لوگوں نے حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت کلیکٹر آیا ہوا ہے، آپ ملاقات کر لیجیے. حضرت نے فرمایا میں کیوں ملاقات کروں، مجھے کیا ضرورت ہے؟ لوگوں نے کہا کہ دارالعلوم دیوبند کے آپ سرپرست ہیں اور مدرسے کے متعلق حکومت میں غلط شکایتیں پہنچائی گئی ہیں، جس کی وجہ سے کچھ غلط فہمیاں پیدا ہوئی ہیں. آپ اگر ملاقات کر لیں گے تو یہ غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی اور مدرسے کا فائدہ ہو جائے گا. کہا ٹھیک ہے. آپ جو ہے پالکی میں سوار ہوئے، آپ کی پالکی کے اٹھانے والے علماء تھے، اور وہ پالکی لے کر جب وہ سرکاری مہمان خانہ سرکٹ ہاؤس کے سامنے پہنچے، کا پالکی نیچے زمین پر رکھی اور وہ اپنے اندر وہاں کمرے میں بیٹھا ہوا تھا. اس کی نگاہ وہاں پڑی، کھلے پاؤں دوڑتا ہوا آیا اور حضرت اپنی پالکی سے باہر نیچے اترے. اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا اور حضرت سے درخواست کی. حضرت نے اس کی طرف نہ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، درخواست کی کہ مجھے کوئی نصیحت کرو کہ اللہ کے بندوں کے ساتھ جو ہے وہ محبت کرو اور انصاف سے کام لو. بس اتنا فرمایا اور حضرت اپنی پالکی میں بیٹھے اور واپس ہو گئے. حضرت کی واپسی کے بعد وہ کلیکٹر لوگوں سے پوچھتا ہے یہ کون آدمی تھا، میرا دل جو ہے نا وہ کانپ رہا تھا، لرز رہا تھا اس کی وجہ سے. کہ یہ وہی شخص ہیں جن کی ملاقات کے لیے آپ ایک مرتبہ گئے تھے لیکن ملاقات کی نوبت نہیں آئی. یہ ہے وہ ہیبت جو اللہ تبارک تعالیٰ فجرہ کے دلوں کے اندر ڈالتے ہیں اپنے اپنے مقبول بندوں کی. اور تیسرا انعام جو ہے وہ ہے السعادۃ فی الرزق، روزی کے اندر کشادگی. آج کل تو روزی کی کشادگی کے لیے لوگ بڑے بڑے وظیفے پڑھتے ہیں. پہلے علم کے پاس آتے ہیں، مول صاحب کوئی وظیفہ بتا دو انہیں روزی کا. اب اتباع سنت کا اہتمام اگر کوئی کر لے تو اللہ تعالیٰ مفت میں یہ چیز عطا فرما دیتے ہیں اس کی برکت سے. حضرت حکیم کلیم اللہ صاحب دامت برکاتہ جو حضرت شاہ براء الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے داماد بھی ہیں، ان کے جانشین بھی ہیں اور وہاں دارالعلوم دیوبند کے مجلس شورا کے رکن بھی ہیں، ایک مرتبہ شورا کی حاضری کے موقع پر کھانے کے دوران انہوں نے قصہ سنایا کہ ایک آدمی آیا اور مجھ سے اپنے قرض کے متعلق اس نے کہا کہ میرا بہت قرضہ ہو گیا ہے اور ادائیگی سے میں عاجز ہوں، آپ کوئی اس کے لیے تدبیر بتائیں، کوئی وظیفہ بتائیں. حضرت فرماتے ہیں اس کو کہا کہ دیکھو کھانے کے لیے جب ارادہ کرو تو کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو اور کھانا کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو، اور جب ہاتھ دھو تو اس نیت کے ساتھ دھو کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے تھے اس لیے میں دھو رہا ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھوئے تھے اس لیے. وہ एक तो है सुन्नत पर अमल करना और एक है अमल के वक्त दिल के अंदर ये तसव्वुर रखना कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह आपने किया इसलिए मैं कर रहा हूँ। कहा कि चंद दिनों तक उसने अमल किया उसका सारा कर्जा अदा हो गया। ये कोई नुस्खा हदीस में नहीं आया, इन्होंने इत्तिबाए सुन्नत की बरकत से कर्जे की अदायगी की तो उसका कर्जा अदा हो गया। तो सुन्नत का इत्तिबा जो है वो रोजी में बरकत का जरिया हुआ करता है। और चौथी बात, चौथा इनाम जो बतलाया, वसीकतों की दीन, इत्तिबाए सुन्नत की वजह से अल्लाह ताला दीन के अंदर मजबूती अता फरमा दी। इसलिए अकाबी के यहाँ इत्तिबाए सुन्नत का बड़ा एहतमाम। दो वाक़े हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के बयान करके अपनी बात ख़त्म करूँगा। हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ इत्तिबाए सुन्नत का बहुत ज़्यादा एहतमाम था। हजरत मौलाना इफ्तिखारुल हसन साहब कांदलवी दामत बरकातहू के मलफूजात के अंदर है कि भूले से भी बेखबरी में भी हजरत सुन्नत के खिलाफ कभी काम नहीं करते थे। एक मरतबा बीमार हुए, बीमारी की हालत में बेहोश हुए, उस बेहोशी में पेशाब निकल गई, कपड़ा खराब हुआ, खुद्दाम ने पायजामा निकाल करके दूसरा कपड़ा पहनाना चाहा तो पायजामा निकालते वक्त बेखबरी में पहले दायां पांव का पायजामा पायचा खींचना चाहा, हजरत ने बेहोशी की हालत ही में पांव झटक दिया। और बहरहाल उनका यहाँ सुन्नत का एहतमाम की क्या कदर कीमत थी। इस सिलसिले चिश्तिया के एक बुजुर्ग एक मरतबा उनकी खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया कि आजकल मेरे ऊपर एक कब्ज़ की सी कैफियत तारी है। ये कब्ज़ से वो कब्जियात बोलते हैं, मत समझना, अहलुल्लाह जो होते हैं उनके कुलूब पर एक ऐसी कैफियत होती है कि इबादात और मामूलात की अदायगी में कल्ब में जो इंशराह रहता है आमतौर पर वो बाकी न रहे, तो उसको कब्ज़ से ताबीर करते हैं। तो कहा एक ज़माने में यही कैफियत कब्ज़ की तारी हुई थी, उस वक्त आपके शेख हजरत ख्वाजा बाकी बिल्ला साहब रहमतुल्लाह अलैह मौजूद थे, उनकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ और उनसे दुआ और तवज्जो की दरख्वास्त की थी। उनकी दुआ और तवज्जो की बरकत से अल्लाह ताला ने वो मेरी कैफियत दूर कर दी थी। वो तो नहीं है, आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। तो हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सादगी के साथ जवाब दिया, भाई मेरे पास तो इत्तिबाए सुन्नत के अलावा और कुछ नहीं। ये जवाब जो दिया उसको सुनकर उन चिश्ती बुजुर्ग के ऊपर एक हाल तारी हुआ और उसी हालत के अंदर वो झूमने लगे, डोलने लगे, और उनके इस झूमने की वजह से सरहिंद की जमीन भी हिलने लगी। हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने खादिम से कहा, मेरी मिसवाक लाओ। वो मिसवाक लाया, आपने वो मिसवाक जो है जमीन के ऊपर मारी तो वो हिलना बंद हो गई। और उसके बाद हजरत ने फरमाया कि देखो तुम्हारी ये करामत है कि तुम्हारे हिलने की वजह से सरहिंद की जमीन हिलने लगी। ये अहकर अगर दुआ कर दे तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि सरहिंद के मुर्दे जिंदा हो जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इस करामत और मेरी उस करामत से के मुकाबले में वुजू करते हुए सुन्नत के मुताबिक मिसवाक करने को मैं बेहतर समझता हूँ। ये हजरत ने फरमाया। और दूसरा वाकया है हजरत मुजद्दिद अल्फिसानी रहमतुल्लाह अलैह का, फरमाते हैं कि जब उलूम ज़ाहिरा की तकमील से तहसील से मैं फारिग हुआ तो उस वक्त मुझे बताया गया कि कुछ बातिनी उलूम भी हैं जो सूफिया के यहाँ हैं। तो मैं उन सूफिया की खिदमत में हाजिर हुआ, मालूम हुआ कि उनके चार सिलसिले हैं, चिश्तिया, नक्शबंदिया, कादरिया, सोहरावर्दिया, और उनकी मुख्तलिफ शाखें हैं। और मैंने जो उनके यहाँ जो उलूम थे बाकायदा उन उलूम को सीखा, और उनके यहाँ जो तरीक़े इख्तियार किए जाते थे वो मैंने बाकायदा बरते उस पर अमल किया, और उसके नतीजे में अल्लाह तबरक तआला ने मुझे ऊँचा मकाम अता फरमाया। और उसके बाद तरक्की करते करते मैं एक ऐसे मकाम पर पहुँचा कि उलमाए ज़ाहिर तो क्या, उलमाए बातिन भी उसको समझने से कासिर हैं। लेकिन इस सब के बावजूद मैं अल्लाह ताला से तीन दुआएं करता हूं, और जो आदमी उस पर आमीन करे कहे अल्लाह ताला उसके हक में भी उन दुआओं को कबूल फरमाएगा। पहली दुआ ये करता हूं कि अल्लाह मुझे इत्तिबाए सुन्नत की तौफीक अता फरमाए। دوسری دعا اے اللہ اتباع سنت پر مجھے زندہ رکھیے، اور تیسری دعا اے اللہ اتباع سنت کے اوپر مجھے موت عطا فرمائے. اللہ تعالی ہم سب کو اتباع سنت کی توفیق اور سعادت عطا فرمائے. دیکھو آج کل کا ہمارا یہ جو زمانہ ہے نا، اس میں ہم سے کوئی مجاہدے اور ریاضتیں تو ہونے سے رہی. پہلے زمانے کے جو اکابر اور بزرگ تھے نا، بڑے مجاہدے کرتے تھے، بڑی ریاضتیں کرتے تھے. ان کے حالات پڑھیں گے تو ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے. آج کل ہماری جو تباہیں ہیں اور کوا کی کمزوریاں ہیں، اس کے پیش نظر ان جیسے کو جو ہے مجاہدات اور ریاضتیں تو کیا کریں گے. ہمارے اکابر نے ہمارے لیے بہترین نسخہ یہی بتا دیا کہ آپ اتباع سنت کا اہتمام کریں. یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے سے آدمی اللہ تعالیٰ تک پہنچے گا. حضرت جو ہے حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا مقولہ ہے کہ طرق الوصول، وہ صوفیہ کیا مشہور ہے، طرق الوصول الی اللہ بعدد انفاس الخلائق، اللہ تک پہنچنے کے راستے مخلوقات کی سانسوں کی تعداد میں. یعنی اللہ کے تک آدمی مختلف راستوں سے پہنچتا ہے، لیکن فرماتے ہیں اللہ تک پہنچنے کا دروازہ ایک ہی ہے، سارے دروازے بند ہیں، سوائے اتباع سنت کے کوئی آدمی اللہ تک پہنچ سکتا نہیں ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ ہمیں اتباع سنت کا اہتمام کرنا چاہیے. ہمارے اکابر کے ہاں کتنا زیادہ اہتمام تھا. ایک مرتبہ حضرت حکیم الامت نور اللہ عمر قدو نے اپنے بیان کے اندر، عورتوں میں بیان تھا مستورات میں، حضرت نے اپنے بیان میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت پیش کی کہ ایک مرتبہ ایک دعوت میں حضرت انس بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شریک تھے. داعی نے جو پیش کیا اس میں جو ہے کدو کے ٹکڑے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کدو کے ٹکڑوں کو لے کر بڑی رغبت کے ساتھ نوش فرما رہے تھے. حضرت انس فرماتے ہیں اس دن سے مجھے بھی کدو مرغوب ہو گئی. حضرت نے بیان کر دیا واقعہ. اب آپ کے گھر میں جب کھانا آیا تو سالن میں کدو تھا، اور بھی کچھ ہوگا کہ کدو تھا. اب پہلے دن، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی، تب چوتھے دن بھی آیا تو پوچھا اہلیہ سے کہ یہ کدو آپ روزانہ آ رہا ہے؟ کہ آپ نے تو اس بیان میں فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کدو بہت مرغوب تھی. میں نے اپنے جو مارکیٹ لانے والا جو خادم ہے اس کو تاکید کر دی، جب تک کہ بازار میں کدو ملتی ہو روزانہ لانا. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں اس عورت کے جواب نے مجھے لرزہ دیا، اور میں نے پھر اسی وقت اپنے سارے کام کاج چھوڑ کر کے 3 دن کے لیے اپنے سارے کام موقوف کر کے اپنی پوری زندگی کا جائزہ لیا، اپنے عبادات کا، اپنے معاملات کا، اپنی معاشرت کا، اپنے اخلاق کا، کہ کہیں میری زندگی کا کوئی چیز جو ہے سنت سے ہٹ کر تو نہیں. الحمدللہ گویا جائزے کے بعد میں نے جانا کہ کوئی چیز سنت سے ہٹ کر کے نہیں. کوئی ہمارے اکابر، یعنی ایک چیز ان کے سامنے آئی تو فوراً اپنی زندگیوں کا جائزہ لے رہی ان کے. حالانکہ وہ سنت کا اہتمام، ہم بھی ان واقعات کو سنتے ہیں لیکن کبھی ہمیں یہ خیال نہیں آتا کہ ہم بھی زندگیوں کا جائزہ لیں. ایک آدمی ایک مرتبہ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا. چند روز رہنے کے بعد، چند مہینے، 6 مہینے تقریباً رہا تھا، واپس جانے لگا تو کہا اتنی مدت سے آپ کی خدمت میں رہا لیکن کوئی کرامت نظر نہیں آئی. حضرت نے جواب میں فرمایا میرا کوئی کام سنت سے ہٹ کر کے دیکھا؟ کہا نہیں. کہا اور کیا کرامت چاہتے؟ الاستقامت و فوق الف کرامہ. صوفیہ فرماتے ہیں دین کے اوپر مضبوطی کے ساتھ عمل کرنا 1000 کرامتوں سے بہتر ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سنت کا اتباع اور پیروی نصیب فرمائے. بیاض سے طے کر لو کہ ہم جتنی سنتیں آپ کو یاد ہیں ان پر تو ابھی سے عمل کرنا شروع کر دو، اور جو نہیں ہیں ان کو یاد کرو، سیکھو اور عمل کا اہتمام کرو. اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے آپ کو. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، تیری مرضیات پر ہم کو زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں جاری کرنے اور اپنانے کی تو ہمیں توفیق و سعادت عطا فرما. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقوں کی محبت اور غیروں کے طریقوں کی نفرت ہمارے قلوب کے اندر ڈال دے. اے اللہ ہم پر اپنا خصوصی فضل فرما، تمام رضائل سے ہم کو پاک صاف فرما کر محاسن اخلاق سے مزین فرما. تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بھلائی تجھ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور جن شروع اور برائیوں سے پناہ چاہی اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. یہاں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.
یہ بیان آپ کی خدمت میں www.muftiahmedkhanpuri.com کی طرف سے پیش کیا جا رہا ہے.